الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محترم عزیز بہنوں اور بھائیوں یہ چھ آیات ہیں پانچ سے لے کر دس تک انشاءاللہ تعالی آج ان کے معانی پہ اور ان کے اندر جو مضامین پوشیدہ ہیں ان پہ تھوڑا سا غور و فکر کریں گے۔ اس میں نے کہا میری طبیعت تھوڑی سی صحیح نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ یہ ہمارا سبق جو ہے مکمل ہوگا، اور اگر جہاں تک جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم اسے چلا سکے انشاءاللہ وہاں تک یہ چلائیں گے اسے۔ سورہ نساء کے جو تعارف ہم پچھلی دفعہ پیش کر چکے ہیں کہ سورہ یہ خاندان خاص طور پر اور معاشرے کے متعلق اجتماعیت کی جو اعلیٰ ترین شکل ہے ریاست، اس کی یہاں پہ ایک شکل، ابتدائی شکل، اور اس سے متعلق احکامات جو ہے صادر فرمائے گئے ہیں۔ اس کے اندر پھر معاشرے کے اندر خاندان کی ایک خصوصی اہمیت ہے، اور خاندان میں پھر میاں بیوی کے تعلقات، پھر اولاد، اقربا، یتامہ، ان سب کے حقوق کا تحفظ کیا گیا، ان کی بات کی گئی ہے، اور پھر ریاست کے استحکام کی بات کی گئی ہے، اور پھر دیگر دوسرے اس کے اندر مباحث بھی شامل ہیں۔ اس کا جو پہلا حصہ ہے تقریباً جو 43 آیات پہ مشتمل ہے وہ اسلام کے حسن معاشرت کے احکام پہ مشتمل ہے، اور اس میں تمام آئلی اور خاندانی حقوق اور یتامہ اور وراثت کے اور سارے ایسے متعلق حقوق جو ہے لوگوں کے جو ہے معاشرت میں جو جن کا حصہ ہے، جو معاشرت کے اندر لوگ جو شامل ہوتے ہیں، ان سب کے حقوق کی بات کی گئی یہاں پہ، اور ان شاء اللہ تعالی ہم اسی جو ہے پہلے حصے کے مضامین کے جائزہ جو ہے وہ لیں گے۔ اگر ہم آ جاتے ہیں اپنے سبق کی طرف، فرمایا گیا ولا تو صفحا، ولا تو اور نہ دو صفحا کو، آتا یاتی، اس سے پہلے ہم اس کو پڑھا ہے، لفظ کو دینے کے معنوں میں آتا ہے، اور پھر صفحا کو بھی پڑھا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ دوسرے پارے کے شروع کے اندر بھی جو ہے سیقول الصفحا، صفحا کا مطلب ہوتا ہے نادان لوگ، بے وقوف لوگ، یا کم عقل یا کم سمجھ لوگ۔ تو فرمایا گیا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا کہ نہ دو، یہ حکم ہے، یعنی نہیں کہ ہے، نہ دو نادانوں کو یا بے وقوفوں کو یا کم سمجھ یا نہ سمجھ لوگوں کو، اموالکم اپنے اموال، تم اپنے اموال نادان لوگوں کے حوالے نہ کرو، اللتی وہ مال جو، یہ اللتی جو ہے اموال کے لیے آیا ہے فیمنین میں، وہ مال نہ دو ان کو بے نہ سمجھ لوگوں کو، جو 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 مال جعل اللہ، جعل بنانا، تو جو اللہ نے بنایا ہے، لکم تمہارے لیے، ان مالوں کو نہ دو جن کو اللہ نے تمہارے لیے بنایا ہے، قیامن، قیام کھڑے ہونے، اب معاشرے میں کھڑے ہونے کا کیا ذریعہ بنایا اللہ تعالیٰ نے، اب اس کھڑے ہونے سے کیا مراد ہے، معاشرے میں کھڑا ہونا، اس سے مراد ہے آپ کی مالی حیثیت، آپ جو ہے معاشرے میں کھڑے ہو گئے، معیشت آپ کی، اس سے مراد ہے، تو وہ مراد ہے کہ جو ہے جو اللہ تعالیٰ نے معاشرے میں آپ کو ایک مقام دیا ہے، آپ کی ایک جو ہے وہ سٹیٹس ہے آپ کا، آپ کا جو ہے معیشت جس طریقے سے جس سے آپ پہچانے جاتے ہیں، جس معیشت سے آپ اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے خاندان کو سپورٹ کرتے ہیں، وہ معیشت اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے جو ہے اموال کے ذریعے سے تمہیں جو ہے وہ حیثیت بخشی ہے، مالوں کے ذریعے سے، تو وہ اموال یعنی اس کے مالوں کے قیمتی ہونے کی طرف، مال کی قیمت اور ویلیو کی طرف جو اشارہ کیا گیا ہے۔ آپ کو پتا یہ قیام جو لفظ ہوتا ہے ویسے تو کھڑا ہونا ہوتا ہے، یہ کوئی بھی کھڑا ہونا، نماز میں کھڑا ہونا، لیکن یہ بڑا جو ہے کثیر المعنی لفظ ہے، قام یقوم میں قیام، کھڑا ہونا، اور یہ قیام جو ہے یہ قائم کی جگہ بھی ہے، کھڑا، اسے کھڑے ہونے والا جو ہے اس کی جگہ بھی ہے، اور جس سے کسی چیز سے کی بقا وابستہ ہو وہ بھی کہ، یعنی اگر کوئی چیز کھڑی ہے، جیسے اگر درخت مثلا کھڑا ہے تو وہ باقی ہے، اور اگر درخت کو گرا دیا گیا تو وہ باقی نہیں رہا، پھر کی بقا ہے، جیسے انسان کی بھی اسی طرح معاشرے میں جو بقا ہے یہ اموال اور جو ایسٹس ہیں یہ اس کے کھڑے ہونے کی جگہ، اس کا ایک ذریعہ ہے. اور یہ ڈکشنری میں اس کے معنی یہاں پہ، یہ جو قرآن میں اس جگہ پہ جو لفظ آیا ہے قیام، لسان العرب آپ کو پتہ ایک مشہور ڈکشنری ہے عربی کی، تو اس میں جو اس کے معنی بتایا گیا کہ برقرار اور قائم کرنے والا. تو یہ جو مال ہے یہ آپ کے مقام کو اور آپ کے اسٹیٹس کو قائم کرنے والے ہیں. یہاں پہ اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرما رہا ہے میں ورزقوہم، ورزقو اور رزق دو، پہنچاؤ یا ان کو دو، فیہا اس میں، ان معاملات میں رزق جو ہے ان کو دو، ان کو ظاہر فیہا ان کی بات ہو رہی ہے، تو ظاہر ہے ابھی سفہا کی بات ہو رہی ہے، نادان کم سمجھ لوگوں کی بات ہو رہی ہے. وہ لوگ انہیں اس سے مراد جو ہے، یہ سارے چیزیں اس سے مراد ہوں، بے وقوف، نادان، سمجھ نہ سمجھ، کم سمجھ، یا وہ لوگ جو جن کو مال دے دیا جائے تو وہ پھر اڑا دیں گے، چاہے اپنی نہ سمجھی. اچھا کوئی اگر شخص جو ہے اپنے اپنی اسراف کی وجہ سے مال کو اڑا دیتا ہے تو وہ بھی ایک طرح کی اس کی نہ سمجھی ہے. لہٰذا اگر کوئی آپ کو پتا ہے کہ جس کو آپ مال دے رہے ہیں وہ شخص جو ہے اسراف کر کے دو چار دن کے اندر جو ہے وہ یہ گیا اور وہ گیا اور مال اڑا دیا، تو ان کے بارے میں بھی یہ حکم اسی طرح ہے. یعنی نادان اور سمجھ سے مراد اس کے اندر وہ لوگ بھی شامل ہیں جو اس طریقے سے مال کھڑا دیں. تو فرمایا کہ لیکن ان کو پہنچاؤ، ان کو رزق دو. فرمایا وقسوہم، یہ کسا یکسو جو ہے پہنانا ہوتا ہے، کپڑے پہنانا خاص طور پر، یکسو قسمن کپڑے پہنانا بھی، یا پھر چڑھانا کوئی چیز کسی کے اوپر جیسے کپڑے وغیرہ ہو گیا، یا پھر جو ہے زیور وغیرہ پہنانا بھی، اس کے لیے وقسو کسا یکسو کا لفظ آتا ہے. تو پہناؤ ان کو، یعنی ان کو رزق بھی دو، ان کو کھانے کو بھی دو، ان کو پہنچاؤ، ان کو پہناؤ بھی، ان کو کپڑے بھی دو. وقولو اور کہو لہم ان سے قول معروف، معروف قول، اچھا نیکی کا اور قول، اور جو بھلی بات ہو، اچھی بات ہو، وہ بات ان سے کہو. یعنی ان کو آپ کے ساتھ ترجمہ اس کے پڑھ دے پھر اس پہ بات کرتے ہیں.
اور اپنے وہ مال جنہیں اللہ نے تمہارے لیے قیام زندگی کا ذریعہ بنایا ہے نادان لوگوں کے حوالے نہ کرو، البتہ انہیں کھانے اور پینے کے لیے دو اور انہیں نصیحت کی بات کہتے رہو.
اب یہ جو آیت ہے یہ بڑی وسیع معنی کی حامل آیت کریمہ ہے. اب اس اگر ایک نظر اس پہ اگر دیکھیں آپ کہ اس میں کیا حکم دیا گیا ہے، تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ امت کو بڑی جامع ہدایت کی گئی ہے کہ یہ مال جو اللہ تعالیٰ نے تمہاری زندگی کے قیام کا جو ذریعہ بنائے ہیں ایسے نادان لوگوں کے تصرف میں نہ دو جو اس کو غلط طریقے سے استعمال کر کے اس کو ضائع کر دیں، اور پھر معاشرے اور تمدن اور تہذیب اور معیشت اور پورے نظام اخلاق کو خراب کر دیں. تو یعنی یہ تمام وہ مصارف ہیں جس طریقے سے کوئی شخص جو ہے نا اڑا دیتا ہے، غلط جگہ پہ استعمال کرتا ہے، اسراف کرتا ہے، عیاشی کے جو ہے ذرائع کے اوپر خرچ کرتا ہے، اور اس طریقے سے نظام اخلاق بھی خراب جو ہوتا ہے، اور پوری معیشت جو ہے معاشرے کی اور جو ہے ملک کی وہ بھی اس کو بھی نقصان پہنچتا ہے. تو اس طریقے سے فرمایا کہ یہ ان کو نظر، یہ بظاہر میں ایک حکم ہے جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے امت کو جامع ہدایت کے لیے. اب اس کا سیاق جو دیکھیں کہ پیچھے سے مسلسل جو ہے وہ بات چلی آ رہی ہے یتیم بچوں کی، یتیم بچوں کی وراثت، جو ان کے اموال ہیں ان کی دیکھ بھال کرنی، ان کی جو ہے سرپرستی کرنی، اور ان کے مالوں کو لے کر جو ہے ان کا انتظار کرنا کہ جب تک وہ خود جو ہے وہ بالغ نہ ہو جائیں. تو یہ ساری بات جو ہے اس ضمن میں چلی. تو اسی لیے سیاق میں اگر دیکھیں، کانٹیکس میں دیکھیں، اور مفسرین کی اکثریت نے جو یہاں پہ مطلب لیا تو وہ یہی مراد لیا ہے کہ سفہا سے مراد وہ یتیم بچے ہیں جو ابھی اپنی شعور کی عمر کو جو ہے نہیں پہنچے ہیں. لیکن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کو پتا ہے کہ مفسر اول ہیں قرآن کے، اور پھر ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مشہور صحابی ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ یہاں پہ سفہا کا لفظ بالکل عام ہے. یعنی اس سے مراد صرف وہ لوگ نہیں ہیں جو یتیم بچے یعنی مراد دیے ہیں، بلکہ اس میں تمام لوگ شامل ہیں، چاہے وہ یتیم ہوں، چاہے یتیم نہ ہوں، یا وہ دوسرے لوگ اور بچے جو کسی اور کی تمہاری سرپرستی میں ہوں, وہ سارے کے سارے لوگ وہ جو ہے وہ شامل ہے اس کے اندر جو ہے اس میں. اور یہی جو ہے مفہوم جو ہے وہ زیادہ لگتا ہے, کیونکہ یہ مفہوم زیادہ انکلوسیو ہے, اس میں یتیم بچے اور غیر یتیم بچے دونوں شامل ہو جاتے ہیں. اچھا, عام طور پر آپ دیکھتے ہیں کہ مال اکٹھا کرنے کو اللہ تعالیٰ نے پسند نہیں فرمایا ہے, اور قرآن میں کسی اچھے مفہوم میں اس کو نہیں بتایا گیا مال کو اکٹھا کرنے کو, اور قرآن میں کئی مواقع پر مال کی محبت کو, مال کو جمع کرنے کو, گن گن کر رکھنے کو, مال و دولت کی کثرت اور اس سے جنم لینے والی بے شمار اخلاقی برائیوں کو اور ان کے گناہوں کو, اور مال بطور آزمائش اور فتنہ کے, اس کا ذکر جو ہے قرآن میں موجود ہے. تو یہ اس کا اوور آل بالعموم اس کا جو ہے مال کا کانٹیکسٹ قرآن کے اندر جو ہے وہ یہی ہے. لیکن اور مال اپنی ذات کے اعتبار فی نفس ہی مال جو ہے کوئی اس کے اندر برائی نہیں ہے, کوئی عیب اس کے اندر کوئی نہیں ہے, ایسی والی عیب والی چیز نہیں ہے, بلکہ مال اللہ تعالیٰ کی ایک ایسی نعمت ہے جس کے ذریعے انسان کی بے شمار دینی اور دنیاوی ضرورتیں بھی جو ہے وہ پوری ہوتی ہیں. اور یہ مال کا برا استعمال ہے, مثلا مال کی محبت ہے, مال کا لالچ ہے, گریڈ ہے اس کی, حرام سے حاصل کرنا مال کا, پھر حرام کاموں میں مال کا خرچ کرنا, یہ وہ چیزیں ہیں جو مال کو برا بناتی ہیں جو مال کے لیے. تو جو ہے وہ جو مال ہے وہ دین و دنیا کے مسالے کے لیے جتنے بھی جو اسے نیکیاں ہیں ان تک پہنچنے کا ذریعہ بھی ہے, ایک ہم جانتے ہیں اس کو, مال میں انفاق کر کے, مال کے ذریعے سے انفاق کر کے ہم اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کر سکتے ہیں, پھر لوگوں کی ضروریات پوری کر سکتے ہیں. اور امام صفیان سوری رحمہ اللہ نے تو فرمایا کہ ہمارے زمانے میں مال مومن کا ہتھیار ہے. اب یہ اگر آپ دیکھیں کہ ان کو بھی ہزار سال سے اوپر کا عرصہ گزرا ہے, تو آج کل کے دور میں بھی تو بالکل بعین ہی اور فی اولا درجے کے اندر جو ہے مال کے بارے میں یہ بات درست ثابت ہوتی ہے اور درست صادق آتی ہے. لیکن یہ قرآن کا وہ مقام ہے جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے مال کو لوگوں کے قیام کا ذریعہ بتایا ہے اور بقا کا ذریعہ بتایا ہے, اور مال کے مثبت پہلو کو یہاں پہ قرآن میں اجاگر کیا گیا ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں انفرادی حق کے ساتھ ساتھ خاندانی اور اجتماعی بہبود کا پہلو بھی اس کے اندر شامل ہے. مال سے کس طرح مثلا انفرادی طور پہ جو ہے وہ اس کا بہبود کیا ہے, مال سے انفرادی طور پر آپ اپنے ذاتی کھانے پینے, پہننے, علاج معالجے اور دیگر جتنی بھی ضروریات ہیں وہ آپ پوری کر سکتے ہیں. پھر اجتماعی طور پر آپ دیکھیں تو بیواؤں کی ضروریات, ان کے بچوں کی تعلیم و تربیت, جو خاندان کی بچوں کی تعلیم و تربیت ہے, پھر اہل خانہ کی ضروریات اور کفالت ہیں, خاندان کی ضروریات ہیں, معاشرے میں یتامہ مساکین کے لیے جو قائم ادارے ہیں پھر ان کی امداد ہے, مساجد اور مدارس کی تعمیر ہے, انہیں چلانے کا انتظام ہے, جہاد فی سبیل اللہ کے لیے جو ہے ذرائع کا انتظام, یہ سارے کے سارے جو ہے مال کے ذریعے سے جو ہے یہ ہوتے ہیں. ان تمام لحاظ سے مال کی وقت اور اہمیت کا اندازہ اور اس کی قیمت اور ویلیو کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے. اس لیے قرآن نے یہاں پہ اس چیز کو اجاگر کیا ہے. اور مال کا ضیاع جو ہے محض ایک فرد کی ملکیت کا معاملہ نہیں ہے. کوئی شخص کہے کہ بھائی یہ دیکھو میرا مال ہے, جہاں میں اڑاؤں تمہیں سے کیا تکلیف ہے. یہ مال جو ہے معاشرے کی اجتماعی بہبود کے نظام کا حصہ بھی ہے, اور یہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کے اموال کو ان کی ملکیت میں ہوتے ہوئے بھی, یعنی یہ تسلیم کر, یعنی اسلامی معاشرے کے اندر, اسلامی ریاست کے اندر یہ اسلامی ریاست لوگوں کو حق دیتی ہے کہ وہ اپنے مال جو ہے تصرف میں لائیں اور ان کی یہ ملکیت ہے. یہ حق جانتے ہوئے ان کے کسی ایسے استعمال سے حکومت روکے جو اخلاق و تمدن اور اجتماعی معیشت کے لیے ذریعہ مظہر ہو. اگر کوئی شخص مال اڑا رہا ہے اور اپنے جوئے میں لگا رہا ہے اور اس طریقے لگا ہے, تو یہ پھر حکومت کا فرض ہے کہ اس جو ہے, یا پھر لوگ ہے کہ وہ بڑے بڑی بڑی جو ہے وہ ایسی جو ہے مثلا جو ہے نمود و نمائش کے لیے جو ہے وہ بڑی بڑے شادی بیاہ کے موقع کے اوپر اور دوسرے موقعوں کے اوپر جو ہے وہ اس طرح مال کا جو اسراف کرتا ہے, تو پھر یہ حکومت کی ذمہ داریوں میں سے آتا ہے کہ ان کو اس مال کے اسراف سے جو ہے وہ روکے. یا پھر جہاں جہاں پہ نابالغ یا نادان افراد جو مال کو ابھی صحیح استعمال کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے, پھر حکومت ان کی املاک کو اپنی تحویل میں رکھے اور ان کی پھر ضروریات کو پورا کرے. یہ بھی حکومت کی ذمہ داریوں میں سے آتا ہے. اب آپ دیکھ لیں میرے عزیز بھائیوں, یہ بہت اہم جو ہے آیت ہے. اس آیت کریمہ سے کچھ اصول و ضوابط جو منضبط ہوتے ہیں ان سے. مثلا آپ دیکھیں کہ مال و صرفت یہ مال و ثروت یہ جو نادان اور کم سمجھ افراد ہیں اس میں پہلی بات بتائی گئی ہے کہ ان کے اختیار میں نہیں دینا چاہیے, چاہے یہ یتامہ ہوں یا دوسرے زیر کفال افراد ہوں یا عام لوگ جیسے غیر یتامہ ہوں, جن کے بارے میں غالب گمان ہو کہ وہ اپنا مال اپنی نا سمجھی اور ناپختگی یا اسراف کی وجہ سے ضائع کر دے گی, ان کو مال نہیں دینا چاہیے. دوسری بات جو یہاں پہ جو یہاں سے جو ہے وہ اصول نکلتا ہے کہ یہ جو صفی نادان اور کم سمجھ افراد ہیں کہ کم قیمت مال کو جس کی اقتصادی اہمیت زیادہ نہ ہو ان کے اختیار میں دینے کا جواز بنتا ہے نکلتا ہے, ان کو دیا جا سکتا ہے ایسے مال. افراد کے ذاتی مال کے بارے میں معاشرے کے کچھ حقوق ہیں جن کی رعایت لازمی ہے, یعنی انسان کو سوچنا چاہیے کہ اس کے جو مال ہیں وہ اس معاشرے کو کس طریقے سے اس کے جو ہے وہ فائدہ اسے جو اٹھایا جا رہا ہے ان کا جو ہے وہ خیال کیا جانا چاہیے. معاشرہ افراد کے ذاتی اموال کے بارے میں بھی کچھ حقوق رکھتا ہے. فرد کا مال میں ذاتی مال نہیں ہے, یعنی معاشرہ جو ہے وہ اس کے بہرحال اس کے کچھ حقوق ہیں لوگوں کے اوپر, اور لوگوں کے پاس جو مال ہے تو وہ وہاں پہ خرچ کیا جانا چاہیے. کوئی یہ شخص نہیں کہہ سکتا اسلامی معاشرے کے اندر کہ میرا مال ہے بھائی میں جہاں پہ خرچ کروں یا میں خرچ نہ کروں یا میں جہاں خرچ کروں آپ کو اس سے کیا تکلیف ہے. یہ ان حقوق کے بارے میں یہاں پہ بتایا گیا ہے کہ کچھ ایسے معاشرے کے اوپر لوگوں کے حقوق ہوتے ہیں, ان کے پاس جو مال ہے ان مال کے حقوق ہوتے ہیں. معاشرے کے اقتصادی امور جو ہے وہ نادان اور صفی افراد کے اختیار میں نہ دیے جائیں, یہ اس سے بالکل واضح طور پر بات جو ہے نکلتی ہے. اور اس سے دوسری بات یہ بھی نکلتی ہے کہ یہ جو مال و دولت ہیں لوگوں کے, ان کے حقیقی مالک ان کا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اور اس نے لوگوں کو اس کے اوپر جو امین بنایا ہے. پھر مال و دولت اور مال و ثروت معاشرے کے قائم اور برقرار رکھنے کا وسیلہ ہیں, اس سے معاشرے کے بہت سارے مسائل اور منافع جو ہے اس کے ساتھ وابستہ ہیں, اور اس طریقے سے لوگوں کی اور معاشرے کے افراد کی بہت ساری ضرورتیں اور ادارے اور اداروں کی ضرورتیں جو ہے وہ پوری ہوتی معاشرے کے اندر. اور جو لوگ اپنا مال و دولت معاشرے کی مصلحتوں کے خلاف خرچ کرتے ہیں دین کی نظر میں یہ صفی لوگ ہیں, یہ کم عقل لوگ ہیں, ان کو سمجھ نہیں ہے کہ مال کو جو ہے وہ کس طرح معاشرے کی مصلحت کے لیے استعمال کیا جانا چاہیے, اور یہ بھی کہ مال و ثروت کو معاشرے کے اقتصادی اور معاشی ترقی کے لیے استعمال کرنا چاہیے, یہ بات بھی اس سے بالکل واضح طور پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک آیت ہے, ایک لائن اور ایک سطر ہے, اور اس کے اندر کتنے سارے جو ہے وہ معاشرتی لحاظ سے اور اقتصادی لحاظ سے اور غریبوں کے اور مسکینوں اور یتیموں کے حقوق کے حوالے سے کتنے اصول و ضوابط جو ہے منضبط ہوتے ہیں. میں وبت الجتام وبتلو, یہ ابتلا آپ کو پتا ہے لفظ ابتلا آزمانا آزمائش, وبتلو یہ جو ہے وہ امپیریٹیو ہے امر کا حکم ہے, آزماتے رہو جو ہے الجتامہ یتامہ کو آزماتے رہو, ابتلا یبتلی ابتلاءً جو امتحان لینا امتحان لیتے رہو ان کا, حتی اذا بلغو حتی یہاں تک کہ اذا جب وہ بلغو پہنچ جائیں. یہ جو بلغا لفظ ہوتا ہے یہ کسی حد کو پہنچنے کو کہتے ہیں, اور جو شخص یہ جو ایک خاص عمر ہوتی بلوغت اس کی حد کو پہنچ جائیں تو اسی وجہ سے اس کو بلوغت کہتے ہیں کہ یہ ایک شعور کی ایک خاص حد کو بچہ یا نوجوان جو پہنچ گیا ہے تو پھر کہا جاتا ہے کہ یہ بلوغت کو پہنچ گیا ہے. بلوغت کو پہنچ گیا ہے کہ مطلب ہے کہ اس عمر کو پہنچ گیا, اسی کو پھر بلاغ اور ابلاغ جو ہے یا اس سے پھر ابلاغ جو ہے وہ پہنچنے کے معنی بھی آتا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ ابلاغ ذرائع ابلاغ کمیونیکیشن پہنچانا. پھر جب وہ پہنچ نکاح کو, یعنی اس سے مراد ہے نکاح کی عمر کو پہنچ جائے, فَإِنْ آنَسْتُمْ بس پھر اگر تم پاؤ آنَسْتُمْ, یہ جو آنَسْتُمْ ہے یہ آنسا یہ باب فعل ہے, یہ بھی آنسا یونسو ایناسن یہ دکھائی دینا محسوس کرنا پانا, اسی لفظ سے یہ انس اور انس اور انسان کا مادہ بھی ہے مانوس ہونا انیس انسان یہ بھی اسی سے جو ہے وہ پایا ہے. اگر تم پھر یعنی یہ ہوتا ہے اس کا مطلب جو آنس جو ہے کسی جگہ پہ موجود ہونا ٹھیک ہے پانا اسی کو پانا کہتے ہیں, کوئی چیز اگر موجود ہے تو وہ پائی جاتی ہے وہاں پہ. اگر کسی جگہ پہ جا کر موجود ہونا اور اس جگہ سے مانوس ہونا, یہ جو اس میں مانوس ہونے کے معنی اس سے پائے جاتے ہیں اس کے اندر. اور انسان جو ہے وہ اسی سے انسان نکلے ہوئے لفظ ہے. انسان اس کا نام اس لیے ہے کہ یہ دوسرے انسانوں سے مانوس ہو کے مل جل کر جو ہے وہ رہتا ہے. یہ اس کی سرشت کے اندر شامل ہے کہ اسی لیے جو ہے وہ آپ کو پتہ سوشیالوجی کے اندر کہا جاتا ہے کہ انسان ایک جو ہے وہ سوشل اینیمل ہے. تو اس حوالے سے اس کو ظاہر ہے سوشل اینیمل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان ایک حیوان ہے بلکہ ایک سماجی حیوان ہے. یعنی عام دوسرے جو جانور ہوتے ہیں وہ تو بالکل اکیلے ہی جو ہے وہ زندگی گزار سکتے ہیں, لیکن جو ہے وہ انسان مانوس مل جل کر رہنا پسند کرتا ہے. منہم راشدہ, اور پھر اگر تم پاؤ منہم ان میں رشدن, رشدن رشد کو یعنی کچھ صلاحیت کو, اور اس سے مراد پھر جو ہے وہ ہوتا ہے رشد سے مراد ہے وہ صلاحیت جو انسان جس میں یہ فیصلہ کر سکے کہ جو ہے وہ کیا چیز اچھی ہے کیا چیز بری ہے, تو یہ رشد کی صلاحیت, یا وہ آپ کہہ لیں کہ مال کو خرچ کرنے کی صلاحیت یا جو سمجھداری ہے وہ. اور رشد کے معنی میں یہ تمام ہدایت, سمجھداری, صلاحیت, ہوشیاری, حسن تدبیر, یہ ساری چیزیں جو ہے یہ اس کے معنی کے اندر آتی ہیں. اگر ان میں کچھ ہو صلاحیت تو فرمایا فادفعوا, پھر فا ادفعوا, پھر تم لوٹاؤ الیہم ان کو. دفع یدفع, ایک تو اس کے مطلب معروف معنی ہٹانا ہوتا ہے, دفع کرنا, ہٹانا, دفاع کرنا, اور اس کے معنی حوالے کرنا اور لوٹانا بھی ہوتا ہے. تو فرمایا کہ پھر ان کو لوٹا دو, اموالہم ان کے اموال, ولا اور نہ تاکلوہا تم کھاؤ ان کو, اور نہ کھاؤ تم ان کو مالوں کو یا اس مال کو اسرافن, ضرورت سے زیادہ ہوتے اسراف کرتے ہوئے ان کو تم نہ کھاؤ. اب یہ ان کو حکم دیا جا رہا ہے جو لوگ ان کے اوپر مالوں کے اوپر سرپرست ہیں. وہ بدارن اور اجلت کرتے ہوئے, بدار کے یہ جو لفظ ہے یہ بادا, یہ اس کا بادال راہ ہے اس کا مادہ بادرا جو بادر ہو, بدارن کسی کام کو وقت سے پہلے کرنا. اصل میں یہ وقت سے پہلے کرنے کا کیا مراد ہے کہ اگر کسی کام کا وقت جو ہے طے ہے یہ اتنے وقت کے اندر جو ہے یہ کام کیا جانا چاہیے, اور اس وقت سے پہلے اگر کوئی اسی کام کو سر انجام دے دے تو یہ پھر بیدار ہے اس کو. اسی لیے حدیث مبارکہ میں فرمایا گیا, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ لا تبادرونی بالرکوع ولا بالسجود, یعنی رکوع اور سجود مجھ سے پہلے کرنے میں جلدی نہ کرو, مجھ سے آگے پہلے نہ کرو. ان کا ایک وقت ہے اور وہ وقت یہ ہے کہ جب میں رکوع اور سجود کر لوں تو اس کے بعد تم پھر, یعنی ان کو اگر کوئی شخص اس سے پہلے کھڑا ہو گیا اور پہلے رکوع کر لیا اور پہلے سجدہ کر لیا تو وہ بادر آئے, اسی کو جو ہے وہ حدیث کے اندر کہا گیا ہے. این اکبرو, اور فرمایا کہ تم مال ان کے کھانے میں یا مال ان کی ضرورت استعمال کرنے میں جلدی اسراف یا اجرت نہ کرو, ٹھیک ہے؟ کیوں؟ این یکبرو, کہ کہیں وہ بڑے ہو جائیں, یعنی ایسا نہ, یعنی یہ سمجھتے ہو یہ نہ جو ہے اجرت سے جلدی جلدی ان کے مال خرچ کرو, کیونکہ ایسا نہ ہو کہ یہ بڑے ہو جائیں اور پھر یہ اپنے مال کا تقاضا کریں ان کو مال لوٹانا پڑے گا, یہ کام بھی نہ کرو. ومن کانا, اب یہ دیکھیں کہ خطاب سارا ہو رہا ہے ان لوگوں کو جو سرپرست ہیں یتیموں کے مال کے, تو ان کو پھر کہا گیا ومن, ان لوگوں میں سے, یعنی ومن اور جو بھی ان لوگوں میں سرپرستوں میں سے کانا ہو یا ہے غنیین, غنی اگر ان میں سے کوئی ہے غنی مالدار ہے, فرمایا فلیستعفف. دیکھیں یہ جو ہے تین لفظ ہیں, فا پس, آگے آ گیا ہے لام آ گیا ہے, تو یہ لام امر کہلاتا ہے. تو اس کا معنی ہوتا ہے امر تو حکم ہوتا ہے, تو لیکن اس کا معنی ہوتا ہے پس چاہیے کہ یستعفف, کہ وہ جو ہے وہ باز رہیں, کسی چیز سے رک جائیں, اس سے جو ہے. اچھا یہ جو استعفا یستعف استعفافن, یہ باب استفال ہے, بچے رہنا, پاک باز رہنا, اسی سے لفظ عفیف ہے جو مرد اور عورت, پاک باز مرد اور پاک باز عورت کے لیے لفظ عفیف آپ کو پتا ہے اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے, یہ وہی لفظ اسی سے نکلا ہوا ہے. اب تھوڑا سا اس کے بارے میں جان لیں, یہ جو لام امر ہے, آپ کو پتا ہے کہ حکم جو ہے امر اس کو دیا جاتا ہے جو موجود ہو آپ کے سامنے, اسی کو گرامر میں سیکنڈ پرسن کہتے ہیں, یعنی ان لوگوں کو حاضر کہتے ہیں نا, جو حاضر ہوتے ہیں, سیکنڈ پرسن, یعنی یو, یو سنگولر اینڈ یو پلورل, یہ دونوں کو جو حکم دیا جاتا ہے کہ تم ایسے کرو, تم ایسے کرو, تم ایسا نہ کرو, تم ایسا, تو یہ بات کہی جاتی ہے. اب جو حاضر ہو اس کو تو حکم دے آپ کے, آپ کیسے کرو, جو حاضر نہ ہوں ان کو کیسے حکم, حاضر ان کو کیسے حکم دیا جائے. تو اس کے لیے پھر ہم جو ہے ایک جو ہے اردو میں بھی اس طرح کہتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ ان کو چاہیے کہ وہ یہ کریں, تو اس طریقے سے جو ہے وہ تو قرآن میں بھی یہی اسلوب ہے, قرآن نے سمجھایا. تو اس کے لیے پھر یہ لام جو ہے یہ لایا جاتا ہے ورب سے پہلے, اس کو لام امر کہتے ہیں, امر غائب کے لیے, غائب جو لوگ ہیں, تھرڈ پرسن جو ہیں وہ, دے اور ہی ہو از ابسینٹ, ان کے لیے اگر ان کو جو ہے وہ حکم دینا ہو تو پھر یہ لام لایا جاتا ہے. اس اس آیت کے اندر اور اس سے اگلی آیت کے اندر یہ لام بہت سارے استعمال ہوئے ہیں, لام امر, تو یہ پھر جو ہے ان کو اس لیے ان کو تو چاہیے کہ وہ باز رہیں, بچے رہیں. اچھا ان یہ اس بار اس کے بارے میں کس چیز سے بچے رہیں, یہ غنی لوگ ہیں, مطلب اگر کوئی شخص سرپرست ہے اور وہ جو ہے تو فرمایا کہ وہ باز رہے, وہ یعنی کس چیز سے باز رہے, ظاہر ہے جو یتیم کا مال اس کے پاس ہے وہ کھانے سے باز رہے, جو شخص خود غنی ہے. فرمایا ومن کان فقیرن, یہ وہی ہے پہلے فرمایا من کان غنیجن, اب وہی اسی طرز فرمایا من کان فقیرن. اب جو تم ان میں سے کوئی اگر محتاج ہو, فقیر ہو, غریب ہو, فلیاکل, تو پھر وہ کھا سکتا ہے, اسے چاہیے. لام جو ہے دیکھیں پھر وہی آ گیا ہے, لام امر آ گیا ہے, اس کو چاہیے کہ وہ پھر کھائے. بالمعروف, اب شرط لگا دیجیے کس کے, معروف کے ساتھ کھائے. اچھا یہ معروف کیا ہے, یہ معروف ہوتا ہے دستور کے مطابق, جیسا رسم و رواج ہے. اب مثلا جو ہے جیسے جیسے آپ کہہ لیں جس کو عقل, کامن سینس جس کو مانتی ہے. اب ایسا نہیں ہے کہ وہ آدھا مال اس نے جو ہے خود لے لیا ہے جو غریب جو یتیم بچے کا, تو یہ دستور کے مطابق نہیں ہے, یہ معروف کے مطابق نہیں ہے, یہ کامن سینس کے مطابق نہیں ہے. تو بالکل تھوڑا بہت اس میں سے جو لے سکتے ہیں وہ کھا لے. فائدہ, اور پھر جب دفاع تم, جب پھر تم لوٹاؤ الیہم ان کو, اموالہم ان کے اموال, فشہدو پس پھر اشہدو جو اس کے اوپر کوئی شہادت لے لو, گواہ بنا لو, یعنی یہ ڈاکومنٹیشن ہے. تو اسلام میں تمام جو معاملات ہیں, چاہے سماجی معاملات ہوں, معاشرتی معاملات ہوں, اقتصادی معاملات ہوں, ایگریمنٹس ہوں, ان سب کو ہر جگہ پہ جو ہے ان کے ان کو جو ہے ڈاکومنٹیشن کا جو ہے لازمی طور پہ کہا ہے. اور یہ ڈاکومنٹیشن اس لیے ہے کہ یہ ہزار انسان کو جو خرابیاں ہیں معاشرے کے اندر ہوتی ہیں ہمیں دیکھتے ہیں, ان سے ہمیں جو ہے وہ بچا لیتی ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ کا حکم بھی ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی, علیہم اس کے اوپر, یعنی اس مال دینے کے اوپر کہ تم نے ان کو مال واپس کر دیا ہے, گواہ بنا لو, ان کو ڈاکومنٹ کر لو. وکفا باللہ, اور اللہ بھی, اللہ ہی کافی ہے, اور اللہ کافی ہے حسیبہ, حساب کرنے والا. اچھا دیکھو یہ جو بات بتائی گئی ہے کہ تم نے ٹھیک ان کو دے دیا ہے, تو جو ہے اگر کوئی نے, اگر بالفرض کوئی ایسا معاملہ ہو گیا ہے کہ کچھ نہیں جو ہے تمہیں گواہ مل رہا, تو اللہ تعالیٰ کو تو پتا ہے کہ تم نے یہ کر دیا ہے, اللہ تعالیٰ کافی ہے اس گواہ کے لیے. لیکن معاشرے میں خرابی کے لیے, آپس میں تعلقات کو درست اور سیدھا رکھنے کے لیے تم یہ ڈاکومنٹیشن کرو. اور یہ جو لفظ حسیب ہے, اب دیکھیں گے یہ حاسب جو ہوتا ہے یہ بھی حساب کرنے والا ہوتا ہے, حسیب بھی حساب کرنے والا ہوتا ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے. اور یہ جو اللہ تعالیٰ کی صفت ہے, اس صفت کو صفت مشبہ کہا جاتا ہے. یہ جو اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں, سمیع ہے اور بصیر ہے اور حسیب ہے, اور یہ ساری صفات جو ہے اسی وزن پہ آتی ہیں, اور یہ وزن جو فعیل کے وزن پہ آتی ہے, یہ جو ہے یہ اس سے مراد ہوتا ہے کہ انسان مثلا ایک عالم ہے وہ بھی جانتا ہے, اور ایک علیم ہے وہ جاننا جو ہے وہ ایسے ہے کہ ہر حساب سے جانا, ہر لحاظ سے جانا, ہر وقت جانا. اسی طرح حسیب بھی ہے, حساب لینے والا تو میں اور آپ بھی ہو سکتے ہیں, لیکن جو اللہ تعالیٰ حاسب یعنی ہم بھی ہو سکتے ہیں, لیکن جو حسیب ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات, وہ ہر ایک کا ہر طریقے سے بہت باریک بینی سے اور ہر وقت کا اور تمام عمر کا اور ہر لحاظ سے جو ہے وہ حساب لینے والا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے اس کے جو ترجمہ پڑھ رہے ہیں.
اور یتیموں کی آزمائش کرتے رہو یہاں تک کہ وہ نکاح کے قابل عمر کو پہنچے, پھر اگر تم ان کے اندر اہلیت پاؤ تو ان کے مال ان کے حوالے کر دو. ایسا کبھی نہ کرنا کہ حد انصاف سے تجاوز کر کے اس خوف سے ان کے مال جلدی جلدی کھا جاؤ, تو بڑے ہو کر اپنے حق کا مطالبہ کریں گے. یتیم کا جو سرپرست مالدار ہو وہ پرہیزگاری سے کام لے, اور جو غریب ہو وہ معروف طریقہ سے کھائے. پھر جب ان کے مال ان کے حوالے کرنے لگو تو لوگوں کو ان پر گواہ بنا لو, اور حساب لینے کے لیے اللہ کافی ہے.
آپ عزیز بہن بھائیو دیکھ رہے ہیں کہ یہ سیدھا سیدھا جو ہے معاملہ ہے یتیموں کا, اور یہ صاف صاف احکامات ہیں. ان میں بہت زیادہ تو جو ہے اس کی گنجائش نہیں ہے اس کی تفصیلات کی, اور جو تفصیلات ترجمے کے اندر چونکہ یہ ایک طویل آیت ہے, اور پھر جو ہے اس کو پیچھے جس سے جو ایک رابطہ ہے وہ واضح کرنے کے لیے ہم ساتھ ساتھ اس کے مفہوم بتاتے رہیں تاکہ ترجمہ سمجھنے میں آسانی ہو. بہرحال اس کے جو ہے وہ چند ایک جو ہے مسائل ہیں وہ دیکھ لیں آپ اس صورت کے اندر. اس میں اصل میں کیا گیا کہ صورت کا میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ یتامہ کے مال جب تم سرپرستوں کو بتایا کب ان کے حوالے کرو, یہ بات بتائی گئی ہے. اور اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے بالکل شریعت کے اندر صاف واضح ہدایات دے دی ہیں. اور آپ یہ بات یاد رکھیں کہ یہ جتنی بھی ہدایات اب آ رہی ہیں یتامہ کے بارے میں اور مسکین و غریبوں کے بارے میں, ان کے حقوق کے بارے میں اور وراثت کے بارے میں, جو بالکل انمبیگوس کلیئر بین بالکل جو واضح تو احکامات ہیں, کہیں بھی کوئی ذرا برابر بھی شک و شبہ والی بات ان کے اندر نہیں رکھی گئی ہے. اب دو شرائط جو ہے بتائی گئی ہیں کہ اگر یتیموں کے اندر یہ دو شرائط پوری کر لیں تو پھر تم ان کے مال ان کے حوالے کر دو. ایک شرط یہ بلوغت کی کہ وہ بلوغت کی عمر کو پہنچ جائے, اور دوسری شرط ہے اقتصادی رشد کی کہ وہ اقتصادی طور پر جو ہے وہ مال جو ہے مال کو برتنے, مال کو مطلب سمجھنے اور مال کا استعمال کرنے, صحیح استعمال کرنے کہ ان کے اندر سمجھ بوجھ ہو, یہ اگر دو چیزیں پائی جائیں تو ان کو مال ان کے حوالے کرتے. پھر یہاں پہ نکاح کی عمر سے مراد اذا بلغ النکاح, نکاح کی عمر سے مراد وہ ہے کہ جب جو بلوغت کی علامتیں ان کے اندر پائی جائیں جس سے ایک بچہ مال بالغ ہو کر ایک مرد کہلاتا ہے تو پھر اس قابل ہوتا ہے کہ اس کے نکاح کر دیا جائے. اس عمر کو اگر وہ پہنچ جائیں تو پھر ان کو جو ہے وہ دے دیے جائیں مال. لیکن اگر بلوغ کی علامتیں ظاہر نہ ہوں کسی وجہ سے تو پھر بلوغت کی عمر کیا ہونی چاہیے, اس میں فقہا نے تھوڑا اختلاف کیا ہے. بعض نے کہا ہے کہ لڑکی کے لیے جو ہے 18 سال لڑکے کے لیے, اور لڑکی کے لیے 17 سال کی عمر, بعض نے کہا ہے کہ 15 سال. امام ابو حنیفہ نے رحمہ اللہ نے فرمایا کہ لڑکے اور لڑکی دونوں کو 15 سال کی عمر پوری ہونے پر شرن بالغ قرار دے دیا جائے, خواہ اگر بھی بلوغت کے آثار پائے جائیں یا نہ پائے جائیں. تو پھر اس کے بعد میں انہیں بتایا گیا کہ سرپرستوں کا جو خدمت ہے اس کے حوالے سے جو ہے معاوضہ جو لے سکتے ہیں. ان کے بعد اگر یہ یتیم کا ولی جو ہے خود غنی ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت دے رکھا ہے تو پھر اس بات کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ جو ہے وہ یتیم کے مال سے کچھ لے, اس کو مال لینے کا کوئی حق نہیں ہے. لیکن اگر کوئی شخص خود تنگ دست ہے اور پھر اس کے مال یتیم کے مال کی حفاظت بھی کرتا ہے اور اس کی دیکھ بھال بھی کرتا ہے, اور اس طرح پھر اس شخص کے لیے گنجائش رکھی گئی ہے کہ وہ یتیم کے مال سے اگر معروف طریقے سے کچھ لے لے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ظاہر ہے وہ اپنا وقت بھی لگا رہا ہے اور دیکھ بھال بھی, اور یہ وہ وقت جو ہے وہ جو یتیم کے مال کی دیکھ بھال کے لیے لگا رہا ہے. اگر وہ یہاں نہ لگاتا تو وہ اپنی محنت مزدوری کر کے اپنا جو ہے کچھ جو ہے وہ مال کما سکتا تھا, اس وجہ سے اس کو اجازت دی گئی ہے. اب اس کے بعد اسلام کے عظیم قانون وراثت کی تمہید جو ہے تمہیدن جو ہے کچھ آیات آئی ہیں, ایک دو تین آیات ہیں, ان کو جو ہم دیکھ لیتے ہیں. فرمایا للرجال نصیب, نصیب رجال جو ہے آپ کو پتا ہے مرد, نصیب حصہ, مردوں کے لیے ایک حصہ ہے. اچھا یہ جو حصہ ہوتا ہے یہ کسی نصاب کا, کسی مال کا اور ثواب کا بھی حصہ, اس کے لیے بھی نصیب کا استعمال ہوا. دنیا میں جو آپ کو ملتا ہے وہ بھی نصیب ہے, اور قیامت میں جو آپ اپنے اعمال کے بدلے میں جو کمائیں گے حصہ ملے گا, جو ثواب وہ بھی, یہ جو کچھ بھی ملے گا اس کے بدلے میں وہ بھی جو ہے نصیب ہے. اردو میں یہ معروف ہے من ما ترکا, من ما ہے یہ جو ہے, اس کا مطلب ہے کہ مردوں کے لیے ایک حصہ ہے اس سے, من ما اس سے جو ترک الوالدان, جو والدان یعنی والدین یہ جو لفظ وہی ہے والدان، جو وہی لفظ ہے جو اردو میں ہم والدین کہتے ہیں، جو ہے جو ترک، جو والدین نے چھوڑا ہے، ماں باپ نے چھوڑا ہے، اس میں سے حصہ ہے. یہ الوالدو کا تثنیہ ہے. تثنیہ آپ کو پتا ہے ڈوئل مثنا جو ہے، یہ الوالدو کا تثنیہ الوالدان ہے، تو اس کا مطلب ہے والدین. یہ جو یعنی ایک ماں باپ میں سے کوئی ایک ہو تو اس کو جو ہے الوالد، الوالدو، اور پھر اگر جو یا الوالدہ، اور تو پھر اگر والدہ ہو تو، اور اگر دونوں ہوں تو پھر ان کو الوالدان یا الوالدین جو ہے کہا جاتا ہے. والاقربون اور قریبی رشتہ دار، اقرب جو قریبی رشتہ دار ہے، مردوں کے لیے اس میں سے حصہ ہے جو ترکہ چھوڑا ہے ماں باپ نے یا قریبی عزیز رشتہ داروں نے. اور وہی بات اب دہرائی گئی ہے، اسی بات کو دہرایا گیا ہے عورتوں کے لیے. وللنساء نصیب، اور مرد عورتوں کے لیے ایک حصہ ہے، مما ترک الوالدان، ان میں سے جو ماں باپ نے چھوڑا ہے، والاقربون اور قریبی رشتہ داروں نے چھوڑا ہے. فرمایا مما کلا، مما وہ جو اس میں سے جو ہے کلا کم ہے، یہ کلا جو قلتن تعداد میں کم ہونا یا مقدار میں کم ہونا، یہ کم ہے من ہو اس میں سے، او کثرا یا پھر جو ہے یہ زیادہ ہے. یعنی جو بھی ہے، جو بھی والدین نے یہ قریب میں چھوڑا ہے، چاہے یہ تھوڑا ہے چاہے زیادہ ہے، اس میں سے حصہ ہے. نصیبم مفرودا، نصیبن حصہ ہوتے ہوئے، مفرودہ جو ہے، یہ مفرود کیا ہے، جو ہے وہ فرض ہوتے ہوئی، مفرود فرض ہوتے ہوئی، جو چیز بھی فرض کی گئی ہے وہ اس کے بارے میں فرمایا گیا کہ یہ فرض ہوتے ہوئے مفروض کا یہی ہوتا ہے، جو بھی چیز اللہ تعالیٰ نے فرض کی ہے وہ ہم پہ وہ مفرود ہے، فرض کی گئی ہے پیسے وائسے. یہ اس کا جو ترجمہ پڑھ رہے ہیں ساتھی،
مردوں کے لیے اس میں اس مال میں حصہ ہے جو ماں باپ اور رشتہ داروں نے چھوڑا ہو، اور عورتوں کے لیے بھی اس مال میں حصہ ہے جو ماں باپ اور رشتہ داروں نے چھوڑا ہو، خواہ تھوڑا ہو یا بہت، یہ حصہ اللہ کی طرف سے مقرر فرض ہے.
جزاک اللہ. اب عزیز بھائی، یہ دنیا کے سامنے ایک نیا قانون وراثت پیش ہو رہا ہے، اور یہ جو اس کی تمہید اس کا جو بتائی گئی ہے، اسلامی معاشرے کے لیے جو بھی قوانین دیے جا رہے ہیں ان میں دنیا میں ایک منفرد قانون ہے یہ، اور ممتاز قانون ہے، یونیک ہے یہ، اور وہ اسلام کا قانون وراثت ہے. آپ کو پتا ہے کہ اسلام کی جو جب آمد ہوئی تو اس عرب جاہلی معاشرے کے اندر جو ہے، اور دیگر معاشروں کے اندر بھی، ہندوستان میں، روم میں، یہ رومن جو تھے اس وقت موجود تھے، تمام معاشروں میں کمزور انسانوں اور عورتوں اور یتیم بچوں، یہ جتنے بھی یعنی یہ سب معاشرے کے کمزور طبقے تھے، ان کا سخت احتساب ہو رہا تھا، ایکسپلائٹیشن ہو رہی تھی، ان کا وراثت میں کوئی حصہ نہ تھا. وراثت کا حقدار صرف وہ ہوتا تھا عرب معاشروں کے اندر جو لڑ سکتا تھا، گھڑ سواری کر سکتا تھا. عورتیں، بچے اور کمزور افراد چونکہ شاہ سواری اور لڑائی کا کام جو ہے یہ انجام نہیں دیتے تھے، اس لیے وراثت میں ان کو جو ہے کوئی استحقاق نہ رکھتا تھا. رومنز کے اندر جو ہے وہ یہ تھا کہ جو بڑا بیٹا ہے اس کو جو صرف جو ہے وہ اس کو دیا جائے گا، باقی کسی کو جو ہے وہ نہیں دیا جائے گا. ہندوستان کے اندر تو عورت کے سرے سے کوئی جو ہے اہمیت ہی نہ تھی، اور اس کی حیثیت ایک جانور کی سی تھی، اور کسی قسم کی کوئی وراثت کی کوئی تصور تک موجود نہ تھا. اب وراثت کے قرآنی قانون جب تک یہ نافذ نہیں ہوئی ہے، مسلمان بھی مدینہ کے اندر وراثت کی یہی تقسیم اسی پہ کرتے تھے. اور یہ واقعہ ہوا کہ حضرت اوس بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ جب شہید ہوئے تو ان کی جائیداد ان کے بھائیوں نے قبضے میں لے لی، اور ان کی بیوہ اور ان کی دو بچیاں اور ایک بیٹے کو کوئی حصہ نہ دیا. اور جب ان کی بیوہ نے ان سے کہا کہ میں یعنی تم اگر مجھ سے شادی کر لو تو یہ جو میرے شوہر کی جائیداد ہے یہ میرے بچوں کو یہ بھی اس سے بھی ان سے حصہ مل جائے گا، تو پھر اس سے بھی انہوں نے انکار کر دیا. اور اس پر پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ آئیں خاتون اور آپ کو بتایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتظار فرمایا یہاں تک کہ یہ قانون جو ہے اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا. جو ہے اسلام نے وراثت کے ضمن میں یہ جو قانون نازل کیا ہے، اس سے ان میں سب سے پہلے جو ہے جو جس چیز کو جو صدیوں سے ظلم جو ہے وہ چلا آ رہا تھا معاشروں کے اندر، یہ جو کمزور طبقے تھے جن کا کوئی پرسان حال نہ تھا، ان کے بارے میں سب سے پہلے اس ظلم کو ختم کیا کہ یہ ان کے حقوق مقرر فرمائے، ان کے لیے وراثت مقرر فرمائی. اور میرے عزیز بھائیو، یقین کیجئے کہ اگر آپ تھوڑی سی تجسیم امباڈیمنٹ کا تصور جو ہے وہ کریں کہ یہ سارے دنیا کے ادیان اور معاشرے یہ افراد کی شکل میں موجود ہیں، اور ان میں سے اسلام جو ہے وہ کھڑے ہو کے کہتا ہے کہ دیکھو آج سے جو ہے ان تمام لوگوں کو, یہ جو یتیم ہیں بچے اور جو عورتیں ہیں اور بیوائیں ہیں اور جو دوسرے لوگ ہیں سب کو جو ہے وراثت میں سے حصہ ملے گا. تو یہ ایک عجیب بات تھی کہ دنیا کے سب لوگوں کو یہ حیران کن کر دینے والی بات تھی. سارے دنیا کے مذاہب اور اخلاقی نظام اور جو سارے تھے کہ وہ سارے جو منہ دیکھتے رہ جانے والے ان کی جو ہے وہ کیفیت ہونے والی ہے کہ یہ کیسی بات ہے, یہ عجیب ہے, ہم سے اس سے پہلے نہ سنا ہے نہ کچھ ایسا اس سے پہلے جو ہے ہوتا ہے کہ یہ لوگوں کو جو ہے وہ دیا جائے, ان کو وراثت دی جائے ان کو. تو یہ اس طرح کا اعلان جو ہے اسلام نے, یہ ایکانوکلاسٹ جو تھا, یہ پورا معاشرے کو جو ہے ایک بالکل نئی کایا پلٹ تھی معاشرے کی, اور بالکل نئے اصول جو ہے وہ دیے جا رہے تھے اسلام کو, نئے اصول دیے. اب دنیا کے سامنے یہ ایک نئے جو قانون وراثت بنا ہے, اس میں پانچ اللہ تعالیٰ نے جو ہے ارشاد حکم ارشاد فرمائے. پہلا فرمایا کہ میراث میں حصہ ہے مردوں کا بھی عورتوں کا بھی, اور یہ دنیا میں پہلی دفعہ ہوا ہے. دوسری بات فرمائی کہ میراث بہرحال تقسیم ہوگی, چاہے یہ کم ہو یا زیادہ. تیسری بات فرمائی کہ وراثت کا قانون تمام املاک پہ جاری ہوگا, چاہے یہ املاک منقولہ ہیں چاہے غیر منقولہ ہیں, موویبل ہیں یا موویبل ہیں, یہ زرعی ہوں یا صنعتی ہوں یا کسی اور صنف میں شمار ہوتے ہیں, کسی بھی زیورات ہیں, گولڈ ہے, کوئی بھی چیز کہیں بھی کسی طریقے سے, سب پہ وراثت جو ہے اس کا قانون اپلائی ہوگا. اور وراثت کا حق اس وقت پیدا ہوگا جب کوئی شخص وراثت کا مال چھوڑ کے مرا ہو. ظاہر ہے اگر کچھ ہے ہی نہیں ہے تو پھر اس کا سوال ہی نہیں ہے. اور قریب تر رشتہ دار کی موجودگی میں بعید تر رشتہ دار جو ہے میراث نہ پائے گا. اللہ کرب و فلا کرب, یہ جو ہے بات بتائی گئی یہاں پہ. اور اسی آخری اصول کی بنیاد پہ پھر اگر جو ہے کسی شخص کا پوتا جو ہے وہ ہے اور بڑا جو ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ پوتے کی وراثت کا معاملہ جو ہے یہ لوگوں کو سمجھ بھی نہیں آتا, اور اسی اصول کی بنیاد پہ فرمایا گیا کہ اگر وہ حقدار بھی ہو, حاجت مطلب حاجت مند بھی ہو, ضرورت مند بھی ہو, لیکن اس شخص کا بیٹا موجود ہے تو پھر پوتا اس کی کوئی وراثت نہیں پائے گا. تو یہ ایک اصول ہے, اس پہ جو انشاءاللہ جب آگے وراثت کے اصول آئیں گے اس پہ مزید تفصیل بات بھی کریں گے, لیکن یہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد اصول فرمایا ہے. پھر ترکہ کی تقسیم میں وارثین کے محتاج ہونے یا نہ ہونے کو معیار نہیں بنایا گیا, اسی حساب سے کہ کون کتنا محتاج ہے اور کون محتاج نہیں ہے, اس کو بنیاد نہیں بنایا گیا بلکہ اصول کو بنایا گیا ہے. الاقرب فالاقرب, کوئی جتنا مرنے والے کے جتنا قریب ہے وہ اس کے حساب سے اس کا حصہ اسی طریقے سے قرب کا یا زیادہ مقرر جو ہے وہ کیا گیا ہے. یہ پانچ قانونی حکم ہیں جو یہاں پہ دیے گئے. اب مسلمانوں کا معاملہ دیکھیں کہ ہم مسلمانوں کا دیکھ لیں, جو آج کل کے اس دور میں مسلمان ہیں, وراثت کے ضمن میں اسلام نے محروم اور کمزور طبقوں کو جو قانونی حقوق عطا کیے ہیں, اور دنیا کے اندر پہلا یونیک قسم کا قانونی وراثت دنیا کو دیا ہے, اور جس سے پھر تمام مظالم کی اسلام نے جڑ کاٹ دی ہے, ہم مسلمانوں نے اس جاہلیت قدیمہ کو آج سے پھر زندہ کر دیا ہے. اور مجھے آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے, یہ ہمارے معاشرے کی روایت بن چکی ہے کہ بہنوں اور بیٹیوں کو وراثت میں سے حصہ نہیں دیا جاتا. اللہ تعالیٰ نے عورت کو بطور بہن اور بیٹی کے اور ماں کے سب حیثیتوں میں وراثت کا حقدار قرار دیا ہے, لیکن ہم نے ان کو محروم کر دیا ہے. کہیں اس کے لیے ایکسکیوز تعلیم و تربیت پہ خرچ کیا گیا روپیہ بتایا جاتا ہے کہ دیکھیں ہم نے تھوڑا خرچ کیا ہے, ان کو اتنے تو پڑھایا ہے اور بڑا کیا ہے اور سب کچھ, اس لیے ان کو اب کیا ضرورت ہے جو ہے وہ حصہ دینے کی. یا پھر ان کو بتایا کہیں جہیز کو ایکسکیوز استعمال کیا جاتا ہے کہ دیکھیں ہم اتنا لاکھوں روپے کا جہیز دے رہے ہیں ان کو, لہٰذا ہم کس طریقے سے یہ بہنیں یہ بیٹیاں جو ہے یہ بہنیں جو ہے وہ یہ حصہ جو ہے وہ مانگتی ہیں اسے. اور اس طریقے سے ہم نے قرآن میں بیان کردہ اللہ تعالیٰ نے جو حقوق بیان کیے ہیں ملک کی بیشتر آبادی کو یا آدھی آبادی کو جو ہے جو اس طریقے سے اس حقوق ان حقوق سے محروم رکھتے ہیں, اور عورتوں کی ان حقوق سے محرومی بلا تخصیص معاشرے کے سب کے طبقوں میں پائی جاتی ہیں, کیا سیکولر اور کیا مذہبی اور کیا دوسرے لوگ, سب کے اندر جی الا ماشاء اللہ جن کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ توفیق دی ہے وہ بس ان سے سوا ہیں, ورنہ تو یہ جو ہے یہ سب پورا معاشرے کا چال چلن اور جو ہے یہ یہی ہے اس وقت. پھر یہ محرومی ان عورتوں کو حقوق نسواں کی فیمنزم کی ان تحریکوں اور ان این جی اوز کے قریب لے جاتی ہے جو عورتوں کے حقوق کے نعرے کے پردے کے اندر جو فیملی سسٹم ہے اس کے تباہی کے ایجنڈے پہ کام کر رہی ہیں. اب ڈیفینیٹلی یہ این جی اوز ان کے ایک پرپز ہے، ان کا ایک مقصد ہے، ان کو ایک خاص کام کے لیے پیسہ دیا جاتا ہے دنیا کے اندر کہ یہ کام جو ہے کریں، اور ان کاموں کے اندر پھر یہ جب عورتیں ان کے ساتھ چلی جاتی ہیں، ظاہر اس لیے کہ خاندان کے اندر ان کے حقوق جو ہے غصب کیے جاتے ہیں، ان کو حقوق نہیں دیے جاتے جو اللہ اور اس کے رسول نے ان کو دیے ہیں، تو پھر یہ عورتیں ان جگہوں پہ جاتی ہیں جہاں پہ ان کی جو ہے حوصلہ افزائی کی جاتی ہے، ان کے حقوق کی بات کی جاتی ہے، ان سے جو ہمدردی کی جاتی ہے، تو پھر وہاں پہ جاتی ہیں، تو وہاں جاتی ہیں. ہم پر قرآن کے اس حکم کی تعمیل فرض ہے، یہ جان لینا چاہیے، اور معاشرے کے اداروں اور تنظیموں اور جماعتوں کے پلیٹ فارم سے عوام کو اسلامی قانونی وراثت کے مطابق حصوں کی شرعی تقسیم کا علم سکھایا جانا چاہیے اور اس کا بندوبست کیا جانا چاہیے، اور لوگوں کو بتانا چاہیے، اور عورتوں کو بھی، اپنی ماؤں اور بہنوں اور بیٹیوں کو بھی، کہ تمہارے حقوق کا تحفظ اسلام نے کیا ہے اور اسلام کے اندر ہی ہے، لہذا تم اپنے حقوق کو اگر جو ہے انشور کرنا چاہتی ہو، حقوق پوری طرح حاصل کرنا چاہتی ہو، تو اپنے بہنوں، اپنے بھائیوں کو، اپنے شوہروں کو، اس معاشرے میں ہر جگہ پہ صاحب اقتدار لوگوں کو ہر جگہ پہ یہ بات پہنچاؤ ان کو کہ اسلام کو نافذ کرو، اسلام کے قوانین کو نافذ کرو، اسلام کے احکام کو نافذ کرو. میں اذا حاضر، اور جب حاضر ہوں، قسمہ تقسیم، یہ لفظ ہے قسم یقسم قسم، اسی سے یہ لفظ جو ہے اس میں جو فاعل ہے، اس میں فعل کا جو ہے تقسیم کرنا، بانٹنا، تقسیم کے وقت، یعنی جب حاضر ہوں تقسیم کے وقت، یعنی یہ وراثت کی تقسیم کے وقت، اولو القربا قریب کے لوگ، قریب کے والے رشتہ دار، جب ہے اولو جو ہے یہ زو کے معنی استعمال ہوتا والا، جیسے اولو الارحام، اولو العزم، اولو العلم، یہ سارے اسی طرح والے والی جو ہے، والیتام اور یتیم بھی حاضر. اگر تقسیم کے وقت جو ہے قریبی رشتہ دار یا پھر یتیم حاضر ہوں اور مساکین، تو پھر فرمایا فرزقوہم، تو ان کو پہنچاؤ، ان کو دو، منہو اس سے، یہ رزقہ، کسی چیز کا پہنچنا جو ہے رزقہ ہوتا ہے، تو جو ہے یہ رزق ہم اس لیے کہتے ہیں یہ ہم کو پہنچا ہے اللہ تعالی کی طرف سے، تو یہ رزق ہے. تو فرمایا وقولو، اور ان سے کہو، یعنی ان کو ان میں سے کچھ نہ کچھ دے دو، وقولو اور کہو لہم ان سے قولا معروفا، یہ لفظ پھر آ گیا ہے، معروف قول، بھلی بات، اچھی بات، کوئی قاعدے کی بات ان کے ساتھ جو ہے وہ کہو. اس کا ترجمہ پڑھنا.
اور جب یتیم، اور جب تقسیم کے موقع پر کنبا کے لوگ اور یتیم اور مسکین آئیں، تو اس مال میں سے ان کو بھی کچھ دو، اور ان کے ساتھ بھلے مانسوں کی سی بات کرو.
یہ بات، یہ بھی واضح ہے، تقسیم وراثت کے وقت کی بات کی گئی ہے کہ وراثت میں ویسے تو ہر حصہ ادار کا حصہ مقرر کر دیا ہے اور بالکل سب کا حصہ ادا کیا، لیکن صلہ رحمی اور خاندانی اور انسانی ہمدردی کے نام پہ جو ہے جب یہ لوگ آ جائیں، تنگ دست، رشتہ دار، یتیم، مسکین آ جائیں، اگر وہاں پہ آ گئے ہیں، تو اب یہ ہے کہ پھر ان کا اللہ تعالیٰ نے حصہ مقرر تو نہیں فرمایا ان پہ، لیکن اللہ تعالیٰ یہ تمہیں اس بات کی ترغیب دے رہا ہے یہاں پہ کہ تم پھر ان کے، وہ بھی مستحق ہیں تمہارے حسن سلوک کے، ان کے ساتھ تنگ دلی کا معاملہ نہ کرو، ان کے ساتھ دشتی سے پیش نہ ہو، بلکہ اپنی وسعت قلب سے کام لے کر ان کے اس موقع پر ان کو بھی کچھ نہ کچھ جو ہے تم یہ دے دو. اب دیکھیں یہ جو بات بتائی جا رہی ہے، یہ اسلام کی تعلیم ہے، اور یہ اسلام کی تعلیم کس زمرے میں ہے، کس ضمن سے ہے؟ یہ اسلام کی تعلیم آداب معاشرت سے ہے، یتیموں کے سلوک سے متعلق ہے، یتیم کی ضروریات پوری کرنے سے متعلق ہے، مساکین کے سلوک سے متعلق ہے، ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کرنے سے متعلق ہے، آداب سخن، بات کرنے کے طریقوں سے متعلق ہے، رشتہ دار سے سلوک کرنے سے متعلق ہے، رشتہ داروں کے حقوق پورے کرنے سے متعلق ہے. تو دیکھیں یہ ساری باتیں ہیں، یہ ہے اسلام کا حسن، اور اسلامی قوانین کا حسن جو ہے یہ جو ہمیں ارشاد فرمایا گیا ہے اس بات کی. میں ول یخش الذین ول، اور فرمایا ول، یہ لام امر آ گیا، پھر امر غیب ہے یہ بھی، چاہیے کہ ڈریں، خشا خشیے یخشا جو ہے ڈرنا، چاہیے کہ ڈریں وہ لوگ، لو ترکو اگر وہ چھوڑتے، من خلفہم اپنے پیچھے، ذریتن ذریت اولاد، دعافن کمزور، اگر اپنے پیچھے چھوڑتے کمزور اولاد، خافو علیہم تو انہیں خوف ہوتا ان پر، ان کے بارے میں خوف ہوتا کہ یہ ہم نے پیچھے چھوڑ، یعنی مرتے وقت اگر وہ ایسی اولاد چھوڑ رہے ہیں جو چھوٹی ہے، ضعیف ہے، کمزور ہے، تو پھر ان کے بارے میں خوف زدہ ہوتے، ان کے بارے میں تفکرات، پریشانی ہوتی. تو میں فلجت فل یتق اللہ فا پس لام لام امر ہے چاہیے کہ یتق اللہ وہ لوگ اللہ سے ڈریں اللہ کے تقوی اختیار کریں. یہی وہ بات جنہیں جو لوگ ابھی تقسیم کے وقت موجود ہیں اور ان کے بارے بتا رہے ہیں. فرمایا ول یقولو اور چاہیے کہ وہ کہیں قولا سدیدہ ٹھیک بات سیدھی بات سچی بات اپ رائٹ جو ہے وہ بات کہیں. سدا یہ سدو سدن پر کرنا سوراخ بند کرنا رکاوٹ ڈالنا اور سدا جو سدو سدادن سیدھی سمت میں ہونا برمحل ہونا سیدھی بات سے سدید ہے پھر اسی سے جو ہے قول سدید سیدھی بات اپ رائٹ جو ہے یہ بات. اس کا ترجمہ پڑھ دیں سادی.
اور لوگوں کو اس بات کا خیال کر کے ڈرنا چاہیے کہ اگر وہ خود اپنے پیچھے بے بس اولاد چھوڑتے تو مرتے وقت انہیں اپنے بچوں کے حق میں کیسے کچھ اندیشے لاحق ہوتے. بس چاہیے کہ وہ خدا کا خوف کریں اور راستے کی بات کریں.
جزاک اللہ. اب یہ یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کے لیے قرآن ایک بڑا مؤثر انداز تعلیم اور تبلیغ اپنایا ہے اور یہ ہے کہ دوسروں کے حقوق کا خیال رکھنے کے لیے ترغیب دینے کے لیے کہ دوسروں کا خیال رکھا جائے اس احساس کی ایک تحریک جو ہے وہ اس کو محرک بنایا ہے اس احساس کو محرک بنایا ہے اور یہ قرآن طریقہ ہے. اس میں بتایا گیا ہے آپ سب کا پچھلی آیات کو اگر دیکھیں تو اگر تقسیم وراثت کے وقت یتیم بچے آ موجود ہوں تو پھر یتامہ کے ساتھ کیا سلوک اور طرز عمل اختیار کرنا چاہیے. یہاں پہ بتایا گیا کہ یہ بات تمہیں نہ بھولنی چاہیے کہ جس طرح دوسروں کے بچے یتیم ہوئے ہیں اس طرح تمہارے بچے بھی تو یتیم ہو سکتے ہیں. سوچے اگر تم اپنے چھوڑتے ہو تو پھر ان کے متعلق تمہارے دل میں کیا کیا اندیشے نہ پیدا ہوں گے, کیا کس قسم کا ڈر نہ ہوتا ہوگا. تو جو لوگ معاشرے کی طرف سے اپنے یتیم بچوں کے حقوق کی رعایت کے خواہ ہیں یعنی ان کے دل میں ہوگا کہ کاش میرے بچے اب میں دنیا سے رخصت ہو رہا ہوں میرے بچوں کا لوگ خیال رکھیں تو انہیں چاہیے کہ دوسرے کے یتیم بچوں کا حقوق کا خیال رکھیں وہ بھی اب اس وقت یعنی ان بچوں کو بھی اپنے بچے سمجھیں ان یتیم بچوں کو بھی اگرچہ وہ وراثت میں ان کا حصہ تو نہیں رکھتے لیکن ان کے ساتھ اس نے سلوک کا یہ تقاضا ہے کہ ان کو کچھ ہدایہ ان کو کچھ گفٹ جو ہے وہ دے دیے کچھ ہبہ کر دیا جائے اور ان کے ساتھ نرمی کا سلوک کیا جائے اور جو ہے سختی سے پیش نہ آیا جائے. یہ بات جو ہے یہاں پہ بتائی جائے گی. اور فرمایا کہ اگلی آیت میں ان الذین یاکلون یہ بھی جڑی ہوئی ہے اسے جو لوگ بے شک کھاتے ہیں اموال الیتام یتیموں کے اموال ظلم ہوتے ہوئے کرتے ہوئے کھاتے ہیں انما سوائے تو کچھ نہیں ہے سوائے اس کے سمپلی دا میٹر از دس یاکلون وہ کھاتے ہیں فی بطونہم نارن اپنے پیٹوں کے اندر آگ اپنے بطن آپ کو پتا ہے بطن کی جمع بطون ہے پیٹوں کے اندر آگ وسیصلون اور وہ ان قریب گریں گے یہ جو ہے سعد یسین ہے پہلے مستقبل قریب کے لیے اور بعد میں سلیہ جسلا سلیئن آگ میں جھیلنا آگ میں گرنا آگ جھیلنا تو ان قریب وہ آگ جھیلیں گے آگ میں گریں گے سعیرہ جو بھڑکتی ہوئی ہے یہ سعیر جو ہے سارا یس ارو سارن آگ کا بھڑکانا تو سعیر جو ہے یہ دوزخ کے ناموں میں سے ایک نام ہے دوزخ کا بھڑکتی ہوئی آگ ہے جو یعنی شدید آگ ہے اس میں اس کے اندر یہ لوگ گریں گے. اس کا ترجمہ پڑھ دے ساتھی.
جو لوگ ظلم کے ساتھ یتیموں کا مال کھاتے ہیں در حقیقت وہ اپنے پیٹ آگ سے بھرتے ہیں اور وہ ضرور جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ میں جھونکے جائیں گے.
اب یہ قرآن کا ایک منفرد انداز تعبیر ہے اور قرآن میں جو ہے ان کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ لوگ جو یتیموں کا مال کھانے والے ہیں وہ آگ میں پیٹ بھرنے والے ہیں. اب دیکھیں عزیز بھائی انسانی طبیعت دو طرح سے متاثر ہوتی ہے, ایک ترغیب انسان کو جو ہے انسپائر کیا جائے کسی چیز سے یا پھر اس کو خوف دلایا جائے اس کو تنبیہ کی جائے جسے ترہیب کہتے ہیں ترغیب و ترہیب. آپ کو پتا ہے یہ کتاب بھی ہے مشہور حدیث کی. تو جو ہے یہ دو چیزیں ہیں. تو یتامہ کے حقوق کے تحفظ کے لیے ان کے ساتھ اس نے سلوک کے ضمن میں جو پچھلی آیا تھی اس میں ترغیب کا انداز تھا انسپائریشن تھی ٹھیک ہے کہ جو ہے تمہیں خوف رکھنا چاہیے جو ہے کہ تمہیں تمہارے بچے بھی جو ہے ہو سکتے ہیں یتیم لہذا اب ان یتیموں کا خیال کرو یہ ترغیب ہے. اب اس آیت مبارکہ میں ترغیب ہے اس میں جو ہے تنبیہ کی گئی ہے کہ جو لوگ بھی ظلم اور ناحق جو ہے حق تلفی سے اپنے پیٹوں میں یتیموں کا مال بھر رہے ہیں، وہ انجام کار کے اعتبار سے اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں. یہ بات اہم ہے، انجام کار کے اعتبار سے، ان ریئلٹی حقیقت میں وہ اپنے پیٹوں کے اندر آگ بھر رہے ہیں، اور آخرت میں وہ اس آگ کو لیے ہوئے دوزخ کی بھڑکتی آگ میں کود پڑیں گے. اس بات کو بڑی اچھی طریقے سمجھا جا سکتا ہے. شب معراج نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ ان کے ہونٹ اونٹ کے لبوں کی طرح تھے، یعنی بالائی لب سکڑا ہوا اور دونوں نتھروں پر تھا، اور نچلے ہونٹ سینے پر لٹکا ہوا تھا، اور جہنم کے کارندے ان کے منہ میں دوزخ کے انگارے اور پتھر بھر رہے تھے. تو میں نے پوچھا کہ جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جو یتیموں کا مال ناحق کھاتے تھے. اندازہ کیجئے، ان ریئلٹی وہی آگ ہے جو دنیا کے اندر، اب وہ آگ نظر نہیں آ رہی، پردہ ہے، حائل ہے، بس نظر نہیں، حقیقت میں تو وہ آگ ہی بھر رہے ہیں دنیا کے اندر. یا جو اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے اعمال کا ایک ظاہری چہرہ اور حقیقی چہرہ ہے. یہ ہمارے ظاہری چہرہ جس دنیا کے اندر ہے، اور حقیقی چہرہ وہ ہے جو دراصل جو یہ دنیا کا پردہ اٹھنے کے بعد ہمیں جو ہے معلوم ہوگا، وہ جو ہے جب دنیا اوجل، یعنی یہ اوجل پن جو دنیا کا ہمارے سامنے، یہ ختم ہوگا جب پردے ہٹ جائیں گے، جب اگلی دنیا واضح ہو جائے گی، تو پھر ہمیں سب کچھ جو ہے نظر آنا شروع ہوگا. اور اس بات سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ قیامت کے روز تمام اعمال انسان کے مجسم حالت میں پیش ہوں گے. اچھا، یتیم کا مال کھانے والوں کے بارے میں بتایا گیا حدیث مبارکہ میں، یہ روایت میں بتایا گیا کہ حشر کے روز ایسے لوگوں کے منہوں سے اور نتھنوں سے اور جسم کے تمام سوراخوں سے دھواں نکل رہا ہوگا، اور جس کو دیکھ کر سب لوگ پہچان، یہ ان کی علامت ہوگی، یہ ان کا ایجنڈا ہوگا، اس سے وہ لوگ پہچانے جائیں گے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو یتیموں کا مال کھانے والے تھے. اللہ تعالیٰ میں محفوظ فرمایا یعوذ باللہ العظیم کہ ہم اور ہم میں سے کوئی جو ہے یتیموں کا مال کھائے اور ان کے ساتھ یہ معاملہ ہو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ قبروں سے کچھ لوگوں کو ایسی حالت میں اٹھائے گا کہ ان کے منہ سے آگ کے شعلے بھڑک رہے ہوں گے، اس لیے کہ انہوں نے آگ کو بھرا تھا دنیا کے اندر، جو اپنے پیٹوں کے اندر آگ کو بھرا تھا. جب وہ قیامت قبروں سے اٹھائے جائیں گے، ان کے منہ سے وہی آگ نکل رہی ہوگی. عرض کیا گیا، یہ کون لوگ ہیں یا رسول اللہ؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم کو معلوم نہیں کہ اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ جو لوگ یتیموں کا مال کھاتے، ظلم کے ساتھ کھاتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت فرمایا، ان الذین یاکلون اموال الیتام ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا. وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھرتے ہیں اور ان قریب بھڑکتی آگ میں داخل ہوں گے. اللہ تعالیٰ یہ فرمایا، یتیم کا مال کھانے کو سبا موبقات، یعنی ان سات بڑے مہلک گناہوں میں شمار کیا گیا ہے جو تباہ و برباد ہونے والے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ان تباہ کن سات گناہوں سے بچو. صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، یہ کون سے گناہ ہیں؟ فرمایا، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، جادو کرنا، کسی ایسے نفس کو ناحق قتل کرنا جس کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے، سود کھانا، یتیم کا مال کھانا، جنگ کے دن پیٹ پھیر بھاگنا، جنگ سے پیٹ پھیر کر بھاگنا، اور پاک دامن بھولی بھالی مومن عورتوں پر تہمت لگانا. یہ وہ سات گناہ ہیں جو انسان کو تباہ کر دینے والے ہیں. سبا وہ اکات ان کو کہا گیا ہے، اور ان کے اندر مال کا یتیم کھانا بھی شامل ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان سب سے محفوظ فرمائے، اور اللہ تعالیٰ یتیم کے حقوق اور مسکینوں کے حقوق، اور اللہ تعالیٰ قرآن کے جتنے احکامات یہ نازل ہو رہے ہیں اسلام کے نظام کے حوالے سے، اللہ تعالیٰ ان سب پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.